الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو اور دینی بھائیو، حق تعالی شانہ نے ہمیں ایک مکمل ترین ایک جامع ترین اور ایک آسان ترین دین دیا ہے. یہ دین اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے اور اسفل بھی ہے. اس کے کسی حکم پر عمل کرنا دشوار نہیں، ناممکن نہیں. اور جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رکنا، اس میں طبیعت پر بوجھ تو پڑے گا لیکن مشکل نہیں. پورا دین اسی طرح کا ہے. اتنا بہترین دین عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی پانی سے وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کا راستہ بتایا. اور کوئی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں تیمم کی بھی گنجائش نہیں ہے اور وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو ہماری اصطلاح میں فاقد الطہورین کہتے ہیں، جس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے نہ مٹی ملے نہ پانی ملے تو کیا کرے گا وہ؟ اس کا بھی راستہ بتلایا، کوئی راستہ بند نہیں ہے. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو حل ملے گا مسائل کا. اور کوئی بے تکی بات آپ کو نہیں ملے گی دین میں. جہاں کوئی بے تکی سی بات ہوگی نا وہ کوئی رسم ہوگی لوگوں کی بنائی ہوئی، شریعت کی نہیں ہوگی. رسموں کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا، وہ سب بے تکی چیزیں ہوتی، اس کی کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر شریعت نے ایک حکم بیان کیا کہ جو عورت عارض حیض میں مبتلا ہے وہ نماز کی قضا تو نہیں کرے گی، البتہ نظر کا یا فرض روزہ ہے تو اس کی قضا کرے گی. اب بظاہر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، نماز کی قضا ہونی چاہیے، کیونکہ نماز تو روزے کے مقابلے میں بھی اہم ہے کہ روزانہ پانچ وقت ہوتی ہے، وہ سال بھر میں ایک مہینے کی عبادت ہے. نماز کی عظمت اور اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی قضا کا حکم دیا جاتا. فرمایا اگر آٹھ دن تک یہ عارضہ جاری رہا تو چالیس نمازیں اس کے ذمے آئے گی، یعنی عورت کے ذمے، اور اس کے لیے اس کی ادائیگی دشوار ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا دین آسان ہے، چلو نماز معاف کر. اب ایک اور مسئلہ سمجھو، اگر کسی نے چمڑے کے موزے پہن رکھے اور طہارت کاملہ پر پہنے ہیں، طہارت کاملہ کی الگ الگ تعریف کی ہے فقہاء نے اور اس میں ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، نفس طہارت پر پہنا ہے کہ طہارت کاملہ پر پہنا، تو ایک مرتبہ وضو بنایا تھا آپ نے، اس کے بعد موزے پہن لیے چمڑے کے، مقیم کے واسطے چوبیس گھنٹے اور مسافر تین دن اور تین راتوں تک، اب کے بعد سے لے کر جب سے حدث واقع ہوگا اپنے موزے نکالے گا نہیں، تکلیف ہو جائے گی. اس بنا پر فرماتے ہیں خالی مساح کر لے گا موزے پر. مسا علل خفین، یہ اہل و سنت والجماعت کی علامات میں سے، شیعوں سے الگ ہیں ہم. وہ مسا علل خفین کے قائل نہیں ہیں، وہ پیروں پر مسا کرنے کے قائل ہیں. اور قرآن کریم کی آیت میں تاویل کرتے ہیں جو بیکار ہے. باقی اہل حق جو ہیں وہ ستر سے زیادہ صحابہ کرام سے مسال الخفین کی روایتیں نقل کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی کچھ علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضرات شیخین کو پسند کرے، ان سے محبت کرے، شیعہ ان کو برا سمجھتے ہیں۔ نمبر دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد کو برابر درجہ دے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی۔ اور نمبر تین، مسائل الخوفین، یہ تین علامتیں ہیں اہل سنت والجماعت۔ اب عقل کہتی ہے کہ غبار کہاں لگتا ہے، میل کچیل کہاں رکھتا ہے، وہ تو ہمارے پیر کے نیچے کے حصے میں لگتا ہے، تو مسا تو اوپر کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ نیچے مسا کرنے کو کہتے۔ فرمایا یہاں تیری عقل کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں اوپر سے کرنے۔ تو کہیں تو ہماری عقل کو ٹھہرا دیا اور کہیں تو عقل کو سمجھا دیا کہ صحیح ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت شمویل علیہ الصلات والسلام سے کہا کہ ہم لوگ بیت المقدس اور اس کے جتنے علاقے امالکہ نے مسلط ہو کر ہم سے لے لیے ہیں، ہم واپس لڑ کر ان سے لینا چاہتے ہیں، لیکن لڑنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کوئی ہمارے اوپر ایک امیر مقرر نہ کر دیا جائے۔ جیسے بکریوں کے اوپر کوئی ریوڑ کے چرواہا نہ ہو تو یہ بکریوں کے گم ہو جانے کا خطرہ ہے، اس طرح جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو تو وہ جماعت جو ہے اپنی منزل کو نہیں پہنچے۔ تو فرمایا آپ کوئی امیر طے کر دیں۔ تو حضرت شمویل نے دعا فرمائی، اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی محنت کریں، جہاد میں لگیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا تقاضا ہے کہ کوئی امیر مل جائے، ان کو کوئی حاکم مل جائے، کوئی کمانڈر مل جائے۔ اللہ نے وحی بھیجی، ان سے کہو کہ تالوت نامی شخص جو ہے تمہاری قوم میں بڑا نمایاں آدمی ہے، اس کو تمہارے اوپر ہم نے حاکم بنا دیا۔ بنی اسرائیل پہلے سے ٹیڑھا مزاج رکھتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا ہمارے اندر بڑے حسین اور خوبصورت لوگ ہیں، اور بنایا تو اس کو بنایا، اس میں کیا دیکھ لیا، یہ تو بیچارہ چمڑوں کا کاروبار کرتا ہے اور بکریاں چراتا ہے، ہمارے اندر بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے تاجر ہیں، ان کو بناؤ نا۔ حضرت شمویل نے اللہ کے حضور میں کہا کہ اللہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اس کو کیوں بنایا، حالانکہ وہ تمام قبیلوں میں تندرست تھے اور بڑے تنو من تھے اور اللہ نے انہیں کمالات دیے تھے، مال کا ہونا یہ کمال کی علامت نہیں ہے، اور نہ مال کا ہونا کامیابی کی دلیل ہے۔ مال ضرورت کی چیز تو ہے لیکن کامیابی کی چیز نہیں ہے، اللہ چاہے تو بغیر مال کے بھی کامیاب کر سکتے ہیں، اور اللہ صحیح سمجھ دے تو مال صحیح راستے میں لگ کے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نفس سے مال برا نہیں ہے، آپ کیسا یوٹیلائز کرتے ہیں مال کو اس کے اوپر فیصلہ ہو۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اچھا آپ پروردگار سے پوچھو کہ ان میں کیا خوبیاں دیکھی جو ان کو ہمارا حاکم بنا ہے۔ اب تعالیٰ شانہ نے فرمایا ان میں دو خوبیاں ہم نے رکھی ہیں، وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے ان کو دو خوبیاں دو کمال دیے ہیں. جو حاکم ہو تو ہمارے یہاں جیسا بیچارہ باجپئی تھا کہ نہ آنکھوں کا ٹھکانہ نہ پیروں کا ٹھکانہ نہ دماغ کا ٹھکانہ، ایسا بدقسمتی سے وزیر اعظم ملا تھا. فرمایا حاکم ہو تو کس شان کا ہو، اس میں دو خوبیاں ہونا ضروری ہے. حکومت چلانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور تالوت کو ہم نے علم خوب دیا ہے. حاکم ہوگا تو طرح طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے، تو اگر جاہل لٹ ہوگا تو کیا فیصلہ کرے گا؟ گجرات کا جنگل کھاتے کا پردھان جب اسے گاندھی نگر میں بنگلہ ملا تو اس کے گاؤں والے ملنے آئے، تو اس نے سب چیزیں بنگلے میں دکھائی، اس میں فریز کھول کر دکھایا، بڑے بڑے فریز دیے تھے وہ کھول کے دکھائے کہ مجھے یہ ٹھنڈی کباٹیں دی ہے، میں اس میں کپڑے رکھتا ہوں. جب اس کا بیچارے کا عالم یہ ہے تو قوم کا کیا ہوگا؟ فرمایا حاکم کو حکومت کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل روشن ہوتی ہے علم کے ذریعے سے. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو وافر مقدار میں علم دیا ہے تاکہ حکومت کامیابی کے ساتھ چلا سکیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ کوئی حکم اللہ کا بے تکا اور الل ٹپ نہیں ہوتا. دوسری خوبی اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے کہ یہ صحت مند ہیں اور یہ تندرست، ورنہ جو بیچارہ بیمار ہے اس کو اپنی بیماری سے کہاں فرصت ہے کہ وہ کام کرے گا قوم کا. تو صحت مند ہونا بھی ضروری ہے حاکم کا. جتنے بڑے بڑے وزیر ہوتے ہیں صبح میں ان کا چیک اپ ہوتا ہے پہلے، کہ شام کے کنارے پر کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کرے گا، اس کا دماغ تو ٹھکانے ہیں، اس کا پریشر تو کہیں ہائی نہیں ہوا ہے، اس کا شوگر تو کہیں ہائی نہیں ہوا ہے، اس کا کولیسٹرول تو ضرورت سے زیادہ بڑھ نہیں گیا ہے، کہیں میٹنگ کرتے کرتے اٹیک تو نہیں آ جائے گا، وہ تو مقدر کی بات ہے، لیکن میڈیکیشن کے اعتبار سے چیک کر. اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ اندھا دھن کھانا مت، دو بادام کھانا ہے، دو پستے کھانا ہے، آدھا کیلا کھانا ہے، آدھا پلا کھانا ہے، ایسا کھانا دیتے. اس سے تو بیچارہ ہمارا غریب اچھا کہ بے تحاشا 10 روٹیاں کھا گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اب فرماتے ہیں کہ دوسری خوبی یہ عطا فرمائی ہے کہ ان کو علم میں وسعت عطا کی ہے، تو ان کو باڈی وائز فٹنس دیا ہے. کیونکہ جب حاکم بنے گا، کمانڈر بنے گا، تو میدان کارزار میں جانا پڑے گا، تو کتنی محنت اور جدوجہد کرنی پڑے گی. اب اگر نازک ہوگا، کمزور ہوگا، تو خود ہی نہیں چل پائے گا، تو فوج کو لے کے کیسے چلے گا؟ تو حاکم کے لیے دو خوبیاں، علم کی ضرورت ہے اور صحت مند جسم کی ضرورت ہے. خالی بہت بھاری اور ہیوی باڈی سے کام نہیں ہوتا، صحت مند ہونا ضروری ہے. جتنی ہیوی باڈی اتنی بیماریوں کا خزانہ. فرماتے ہیں یہ دو خوبیاں ہم نے ان کو دی ہے، بتا تم میں سے کسی کے پاس یہ خوبی ہے؟ یہ حکیمانہ جواب ہے. ایک تو حکیمانہ جواب دیا اللہ تعالی نے، وزادہ بسطتن فی العلم والجسم. پھر بھی اگر تم نہیں مانو گے نا ہماری بات، تو اب حکیمانہ جواب سنو. فرمایا واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور تم ہوتے کون ہو چوں اور چرا کرنے والے؟ ملک تو ہمارا ہے، ہم کسی کو بھی اٹھا کر دے دیں، یہ حاکمانہ جواب ہے. ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے، کسی کو بھی ہم بٹھا دیں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تو ایک جواب قرآن کریم میں حکیمانہ مل جائے گا آپ کو، تو دوسرا جواب آپ کو حاکمانہ بھی مل جائے گا، تاکہ بندوں کو یہ پتا چلے کہ اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ حاکم بھی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کا آغاز کرنے کے لیے تو بہت سی چیزیں تھیں، لیکن اسلامی تاریخ کا آغاز کرنے کے لیے ہجرت کا زمانہ کیوں پسند کیا گیا؟ یاد ہجرت کو کیوں کیا گیا؟ نصارہ کی تاریخ عیسوی سن سے چلتی ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ ہجرت سے چلتی ہے. کیوں؟ جب حضور تشریف لائے، ہجرت نہیں فرمائی تھی، تب تو سن نبوی کہتے تھے، نبوت کے سال گنے جاتے تھے، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا تیسرا سال، چوتھا سال، یہ سال گنے جاتے تھے، کاؤنٹ کیے جاتے تھے. لیکن حضور کے ہجرت کرنے کے بعد اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط لکھنے کے موقع پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اب تاریخ جو لکھی جائے تو کیسی لکھی جائے اور کیا لکھی جائے، تھوڑا کیا تاریخ لکھی جائے؟ سن نبوی لکھا جائے، صحابہ سے مشورہ، وہاں ہر چیز میں مشورہ ہوتا تھا، ہم لوگ بھی مشورہ لیتے تو ہیں، لیکن مشورہ لینے سے زیادہ دیتے زیادہ ہیں، فری میں مشورہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مشورہ، ان کے مول صاحب لیوا ویلو چھوں جائیں، کوئی نہ کہتا نہ ہوتا، ہمارے کو کہاں فرصت ہے سب کو کہنے کی. اور سب مشورہ سننے کے بعد ان کے تم نے مشورہ ہوں آپ ہی دیں، جی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بھی ریتے تمہارے ان کے مشورہ آپ آئی ریتے آپ وہاں، شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. صحابہ کرام کا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے مشوروں کا، امرہم شورا بینہم، اس لیے دعوت کے کام میں مشوروں پہ چلیں، بھئی وہاں مشورہ ہے، فلان جگہ مشورہ، مشورے سے چلو گے تو خیر ہے، بڑوں کا مشورہ مان کے چلنا، علماء کا مشورہ مان کے چلنا، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہے، ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اللہ اس کو چیز بنا دیتے ہیں اور اس پر چلنے میں اللہ کامیاب کر دیتے ہیں. مشورے میں بات آئی، کسی نے کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی، وہ تاریخ جو ہے اسلام کی تاریخ بنا دی جائے، یہ بھی بڑی چیز ہوگی، قرآن اترا، وہاں سے جو ہے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے جہاں سے قرآن اتر رہا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو یہ تاریخ بنا دو، نزول قرآن کی تاریخ. لیکن لوگوں نے کچھ اتفاق نہیں کیا کہ اس میں ہماگیریت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہونی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ ایک واقعہ معراج کا پیش آیا ہے، معراج کتنی ہوئی ہے؟ علماء نے لکھا پانچ سے زیادہ معراج ہوئی ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں چھ معراج ہوئی ہے، لیکن ان میں سے پانچ جو ہے وہ منامی ہے اور ایک بیداری کی حالت میں ہے. جو بیداری کی حالت میں ہے اس میں بھی صحابہ کا اختلاف رہا ہے، لیکن اہل حق کی رائے یہ ہے اور زیادہ تر صحابہ کرام کی کہ بحالت بیداری آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلایا. اور بلانے کے بعد خالی ہاتھ نہیں بھیجا، واپسی میں جو ہے بہترین 5 نمازیں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ یہ بھی واپس کر دو، امت کچھ کر نہیں سکے گی. تو حضور نے فرمایا اچھا نہیں لگتا، خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، امت کہے گی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، ہمارے لیے کیا لائے، تو یہ 5 نمازیں لائے. خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں. یہ تو علامہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ کا خیال ہے. دوسرے حضرات نے دوسری بات کہی کہ اب تک رد کرتا آیا رد کرتا آیا، اور اب جو ہے لوٹاتا آیا لوٹاتا آیا، اور 5 رہ گئی، اس میں میں کیا کم کروں. اب تو اللہ کے حضور میں جانے میں ذرا جھیپ معلوم ہوتی ہے مجھے. تو فرمایا معراج کا واقعہ جو ہے یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. کب واقع ہوا تھا؟ اس کی سن میں بھی، اس کے اس سن میں جس میں یہ واقع ہوا اس میں بھی اختلاف، اور کون سے دن میں واقع ہوا اس میں بھی اختلاف، کون سے سال میں واقع ہوا اس میں بھی اختلاف. لیکن ہے یہ ایک معیاری چیز. تو بھائی معراج سے تاریخ طے کر دی جائے، لیکن لوگوں کی رائے اس میں بھی نہیں بنی. پھر فرمایا کہ فتح مکہ بہت بڑا واقعہ ہے. فتح مکہ، تو فتح مکہ جو واقع ہوا سن 10 میں، یہاں سے تاریخ ہماری جو ہے شروع کی جائے. لوگوں نے کہا فتح کے خیال سے مسلمان ذرا پھول جائے گا اور اس کے اندر کہیں اکڑ پیدا ہو جائے گی، یہ بھی مناسب نہیں. تو تاریخ کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ مشورہ جاری ہے. سب نے مل کر ایک بات کے اوپر اتفاق کیا کہ دنیا کا ہر مسلمان جو ہے وہ یہ لفظ پڑھ کر فکر میں ڈوب جائے، اور اس کے سامنے پوری اسلام کی تاریخ کی ایک پوری سیڑھی گھومنا شروع ہو جائے. ایسا کوئی وقت ہونا چاہیے، وہ ہجرت کا وقت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس آج سے ہماری تاریخ بنے گی ہجری سن کے اعتبار سے، ہجری سن کے اعتبار سے. گویا کہ اب ہجرت کا جو زمانہ ہے، ہجرت جس سال ہوئی ہے، وہاں سے ہماری اسلامی تاریخ جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہوئی. اب یہ ہجری سن، آج مسلمانوں کو تو ہجری بھی نہیں معلوم، اور سال کے مہینے ان کے نام بھی نہیں معلوم. کسی کو پوچھو آپ کتنے مہینے ہیں، کہے گا 12 ہیں. گنا دو محرم اور صفر اور اس کے بعد صفر، آگے کچھ بھی نہیں. 12 مہینوں کے اسلامی نام نہیں معلوم. ہم کو کتنے صدمے کی اور افسوس کی بات ہے. اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، نصارہ کی تاریخ معلوم ہے، ان کے نام معلوم ہے مہینوں کے، اور نہیں معلوم تو مسلمان کو اپنے اسلامی مہینوں کے نام نہیں معلوم. پہلا کام بچوں کو اس کے یاد کرانے کا ہے، اور ہمیں بھی یاد کرنا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام نے اتفاق کیا، اور بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ان تمام نے مل کر اتفاق کیا کہ ہماری تاریخ ہجرت سے شروع ہو، تو کیوں آخر ہجرت سے شروع ہو؟ کیا وجہ ہے؟ فرماتے جہاں بولے گا آدمی ہجری سن، تو پوری ہجرت کی تاریخ اس کے سامنے آئے گی کہ سرکار کو ہجرت کیوں کرنی پڑی. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اسلامی اعتبار سے ہجرت جو ہے اپنے وطن مالوف کو دینی شعائر پر عمل نہ کر سکنے کی وجہ سے ہمیشہ کے واسطے داغ مفارقت دینا اور چھوڑ دینے کا نام ہے ہجرت. اور مقصد دینی ہو، اگر مقصد دینی ہوگا تو اس ہجرت پر اللہ تعالیٰ اجر اتنا عطا فرمائیں گے کہ تمام گناہوں سے مہاجر پاک ہو جائے گا. اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اور हिजरत है बड़ा दुश्वार काम। 3 दिन खाली हम लोग जोश में आके अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए नाम लिखाते हैं, वसूली के लिए आते हैं, तो या तो सोया होता है या कहीं बाहर गया होता है। जहां दरवाजा खटखटा के हमना बाहर निकल गया, अभी तक तो घर में था, क्या अब भी निकल गए बाहर? अब पूछो आप क्या आएंगे, कहवाए नहीं कहेंगे, आवे बिन नहीं भी आवे। वो यूं नहीं कहता कि हमने खबर पढ़ है कि अमीर साहब आवेला से एटले तो आवे नहीं पड़ी। तो हिजरत का मामला बड़ा अजीब है। दुनिया के लिए और औरत के लिए और तिजारत के लिए अगर कोई हिजरत करेगा तो उसकी तिजारत भी जायज है और उसका शादी करना भी जायज है, लेकिन जिस हिजरत की फजीलतें हदीस में बयान की वो सवाब इसे नहीं मिलेगा। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो पहली हदीस ही ये बयान की, फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिम मा नवा। अब पहली मर्तबा जो हदीस लाए वो मुख्तसर करके लाए हैं। ये हदीस 7 जगह पर बयान की है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में, 6 जगह तफसील से लाए और पहली मर्तबा मुख्तसर लाए। क्यों? ये वहां की चीज है, वो यहां की चीज नहीं है। फरमाते फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि। एक बात बयान कर रही, जिसने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए की है ना, तो उसको अल्लाह और उसका रसूल मिलेगा, यानी उसको पूरा बदला मिलेगा। जिसको अल्लाह मिल गया, जिसको अल्लाह का रसूल मिल गया, उसका तो बेड़ा ही पार हो गया। और फरमाते हैं फमन कानत हिजरतुहु इला इमरातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। और जिसने दुनिया के लिए जो है हिजरत की, तिजारत के लिए हिजरत की, या एक औरत के लिए हिजरत की कि वाइफ वहां है तो ये यहां से अहराम बांध के हिजरत करके वहां वाइफ के पास लाइफ बनाने गया, तो फरमाते निकाह तो जायज हो जाएगा लेकिन हिजरत का जो अजर मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसका जाना सही है। इस हदीस का नाम रखा है, 2 नाम रखे हैं इस हदीस का। एक नाम रखा है हदीसु निया, क्योंकि इसमें पहले ही जुमला इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का एतबार और आमाल पर अज्र के मिलने न मिलने का दारोमदार हमारी नीयत पर है, यानी हमारे इरादे पर है। बाज लोग जरा वहमी होते हैं, शक्की होते हैं। एक साहब थे, उनको शक और वहम का मर्ज था। हमारे यहां मशहूर है कि दरेक वस्तु नो इलाज था पर वहम नो इलाज नहीं था, लेकिन इंडिया में वहम का भी इलाज करते हैं। एक आदमी को वहम हो गया था कि मेरे पेट में सांप है और वो घूमता है। एक्सरे भी लिया, नहीं आता। नहीं कहते, एक्सरे पाड़े एटले साइड पर आवी जाए, नहीं मानते। लोगों ने बहुत कहा कि भाई नहीं है तेरे पेट में कुछ। डॉक्टरों ने भी कहा कुछ नहीं है भाई, खाली गैस है तेरे को। कहा नहीं, मैं नहीं मानता, तुम लोगों के पास है ही नहीं वो, मुझे घूमता है अंदर, तुम क्या ना कहते हो। एक हकीम के पास गया, उसको पता था कि ये बेचारा मालेखोलिया का मरीज है। मालेखोलिया दिमाग की बीमारी है। ने कहा कि ये ऐसा मरीज है, अब इसका ये इलाज नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, गोलियां दे रहे हैं, कैप्सूल दे रहे हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, वहम हो गया है। उन्होंने इसकी नब्ज पकड़ते ही कहा, તને તો પેટમાં બહુ મોટો હાફ છે, પણ હા હા હકીમ સાહેબ એ વાત એ જ છે. આ એ લોકો સમજતા નથી. ખડા હો ગયા કે હઝરત મેરા ઇલાજ કર દીજીએ આપ, કલ સુબહ મેં તેરા સાંપ નિકાલ દેતા હું. લેકિન સુબહ જો હૈ મેં એક દવાઈ દેતા હું તેરે કો, તો ઉસમે ક્યા હૈ કે મેરે કો તેરા પખાના વગેરા ટેસ્ટ કરના પડેગા, તો દવાઈ અભી દે દેતા હું, કલ સુબહ મેં મેરા જો બૈતુલ ખલા હૈ ઇસકે અંદર તુજે આ જાના હૈ, પખાના યહાં ફારિગ હો કે મુજે ટેસ્ટ કરકે જો હૈ થોડા સા એક બોટલ મેં દેના પડેગા. કહા કોઈ બાત નહીં હકીમ સાહેબ મેં આ જાતા હું. બહુ અચ્છી બાત. તો સુબહ મેં પહોંચ ગયા, હકીમ સાહેબ ને રાત કો બૈતુલ ખલા કે અંદર સુરાખ કરવા કે રખા થા ઓર એક છોટા સાંપ ભી પકડ કે રખા. જૈસે હી અંદર ગયા ઓર અંદર ધમાકો કી આવાજ શરૂ હુઈ, તો પીછે સે બોટલ મેં જો સાંપ બંધ કરકે રખા થા વો સુરાખ મેં સે છોડા, યે ફારિગ હુઆ ઓર સાંપ અંદર ઘૂમના શરૂ હુઆ. ઉસને અંદર સે કહા કે નિકળી ગયો હકીમ સાહેબ, સાંપ નિકળી ગયો. અચ્છા લેંગે કે બહાર આવી જાવ, ટેસ્ટ કરવાની જરૂરત નથી. અચ્છા હો ગયા, દુખતા હૈ કહીં પેટ મેં દર્દ હૈ કે નહીં? બિલકુલ એકદમ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. તો વહમ કા ભી ઇલાજ કરતે હૈ યહાં. અબ વો આદમી બિચારા નમાઝ મેં જબ ભી ખડા હોતા હૈ તો યે ભી દિમાગ કા મરીઝ, નિયત ભી કરતા હૈ કે મેં ઇસ ઇમામ કે પીછે નમાઝ પઢતા હું, લેકિન ફિર ઇસકો વહમ હોતા હૈ કે મેં ઇસકે પીછે પઢતા હું કે કોઈ ઓર કે પીછે પઢતા હું. અરે ભાઈ યહાં ખડા હૈ તો યહાં પઢતા હોગા ના? કહેતા નહીં, મેરે કો તો યકીન આતા જ નહીં કે મેં ઇસકે પીછે પઢતા. તો અબ ઇસને ક્યા ક્યા દૂસરી નમાઝ મેં ઉંગલી બતાઈ ગઈ, યે એકદમ જો સીધા મેરી ઉંગલી કે સામને ઇમામ આતા હૈ ઇસકે પીછે નમાઝ પઢ. લેકિન આઠ દિન કે બાદ ઉસમે ભી શક પેદા હો ગયા કે યે ઉંગલી યું જાતી હૈ કે ઇધર જાતી હૈ, યે નયા પ્રોબ્લેમ ખડા હો ગયા. અબ ક્યા કરું? ફિર તો એક કદમ આગે લેતા થા ઓર ફિર જો હૈ વો ઇશારા કરતા થા, લેકિન એક મહિને કે બાદ ઇસમે ભી શક પેદા હો ગયા, તો ફિર તો યે સીધા ગયા મુસલ્લે પર ઓર પસલી કે અંદર જોર સે ઉંગલી માર કર કહા કે તેરે પીછે મેં નમાઝ પઢતા હું. વો બિચારા ઘબરા ગયા કે હા મેરે જ પીછે પઢતા ને ભાઈ, લેકિન અભી ક્યું મેરે પીછે પઢાયે આપ? ખેર આપકો થોડા સા વહમી લોગો કી કુછ બાતે મેને બતાઈ. નિયત કિસકો કહેતે હૈ? નિયત દિલ કે ઇરાદે કા નામ હૈ. આપ જબાન સે અલ્ફાઝ કહેં કે ન કહેં, લેકિન નિયત નામ હૈ દિલ કે ઇરાદો કા, દિલ કે ઇરાદો કા. આપને ઇરાદા ક્યા કિયા હૈ? અમલ મેં આપકા ઇરાદા ક્યા હૈ? આપ નમાઝ પઢ રહે હૈ, આપકા ઇરાદા ક્યા હૈ? ઇસલિયે નમાઝ મેં ફરમાયા અલ્લાહ કો રાજી કરના, અલ્લાહ કે લિયે પઢ રહા હું નમાઝ, રોઝા રખ રહા હું અલ્લાહ કે લિયે રોઝા રખ રહા હું, ઓર સદકા દે રહા હું અલ્લાહ કે લિયે દે રહા હું. હર જગા લિલ્લાહ લિલ્લાહ, યહાં તક ફરમાયા કે મમ બના લિલ્લાહ મસ્જિદા, જિસને મસ્જિદ બનાઈ અલ્લાહ કા ઘર બનાયા અલ્લાહ કે લિયે. યે લફ્ઝ લિલ્લાહ તો બહોત સબક હમે સિખા રહા હૈ કે અપને આમાલ મેં રિયાકારીયો કો અલગ કરકે અલ્લાહ કે લિયે કામ કરને વાલે બન જાય. એક અલ્લાહ વાલે ને બહોત અચ્છી બાત બયાન કી, ઇખલાસ ચાહતે હો કે તુમ્હારી જિંદગીઓ મેં ઇખલાસ આયે, તો વો ચરવાહા જો બકરીઓ કે રેવડ મેં નમાઝ કા વક્ત હોને પર નમાઝ પઢતા હૈ, ઓર જિસ તવાઝો ઓર આજીઝી કે સાથ વો ખડા હૈ બકરીઓ કે બીચ મેં ઓર નમાઝ પઢ રહા હૈ, ઓર ઉસકે દિલ મેં ખ્યાલ ભી નહીં આતા કે યે બકરીયાં મેરી તારીફ કરેગી કે યે નમાઝી હૈ, ફરમાયા વો ચરવાહે સે ઇખલાસ સીખો, વો તુમ્હે ઇખલાસ સિખા દેગા. કે બકરીઓ કે બીચ મેં જિસ ઇખલાસ કે સાથ વો નમાઝ પઢ રહા હૈ, ઇન્સાનો કે હુજુમ મેં તુમ્હારે દિલ કે અંદર યે હુજુમ પેદા ના હો કે કોઈ દેખેગા તો મુજે નમાઝી કહેગા, યે ખ્યાલ પેદા ના હો. લેકિન યે ખ્યાલ પહેલે દિન સે પેદા ન હોના મુશ્કિલ કામ હૈ, આયેગા યે ખ્યાલ થોડા થોડા, લેકિન જબ મશ્ક કરતે રહેંગે તો એક અરસે કે બાદ અલ્લાહ તઆલા ઇખલાસ કી નેમત અતા કર દે. કોશિશ ઇન્સાન જારી રખે તો ફિર અલ્લાહ તઆલા ઇબાદતો કે અંદર ઇખલાસ અતા ફરમાતા. ખ્યાલ નહીં આતા લોગો કા. તો ઇસ હદીસ કા નામ રખા હદીસુ નિયા, ઓર દૂસરા નામ રખા મુહાજિર ઉમ્મે કૈસ. ઉમ્મે કૈસ નામી એક ખાતૂન થી, વો ખાતૂન ને پیغام پایا مکہ مکرمہ کے ایک مسلمان کا اور اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہذا تو مدینے سے مکہ آ جا۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے مدینے، تو اس عورت نے خط لکھا یہ پیغام دینے والے مرد کو کہ میں مدینہ چھوڑ کر، میں نبی کو چھوڑ کر، میں محبوب کبریا کو چھوڑ کر، میں سرتاج مدینہ کو چھوڑ کر، میں تاجدار مدینہ کو چھوڑ کر مکے آؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو تجھے مدینے آنا پڑے گا، میں نہیں آؤں گی۔ اور وہ آیا اور نکاح ہو بھی گیا، اور حضور کے دربار میں چرچا ہوا کہ فلان صاحب ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے جو ہیں آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تجارتوں کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو تجارت سے اجر ملنے کی امید نہیں کرنی چاہیے، تجارت سے پروفٹ حاصل کر سکتا ہے، جائز ہے یہ، اور نکاح کرے گا تو نکاح بھی درست ہے اس کا اپنی جگہ، لیکن یہ ثواب کی امید رکھتا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے تو اس پر اجر اور ثواب ہے۔ تو ہجرت کا کام مشکل ہے۔ اب ایک بات اور سوچو، آدمی کسی جگہ جمع ہوا ہو، اس کا مکان ہو، کاروبار ہو، جائیداد ہو، بیوی بچے ہوں، تو کیا وہ ایسی جگہ کو بغیر کسی وجہ کے چھوٹی موٹی بات پر چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ کب چھوڑے گا؟ جب ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں گے، ناگواریاں اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، تب جا کر کے وہ ہجرت کرے گا، چھوڑے گا۔ ایک بات، اب اللہ نے نبیوں کو عجیب و غریب قسم کا صبر اور عجیب و غریب قسم کی استقامتیں عطا فرمائی ہے کہ امتیوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ استقامت، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی کو حکم دے رہے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہو بما تعملون بصیر۔ آپ جمع ہوئے رہیے جیسا کہ آپ کو جمنے کا دین پر حکم ہے، اور حالات کتنے بھی ناسازگار آ جائیں برداشت کرتے چلے جائیے۔ اور صحابہ کرام 13 سالوں تک برداشت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ کتنا برداشت کیا، کتنا برداشت کیا کہ بے قراری کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے، بیت اللہ شریف میں ٹیک لگا کر حضور بیٹھے تھے، آ کر عرض کیا حضور یہ تکلیفیں کب تک رہے گی، ہم کتنا برداشت کریں گے، ہم لوگ، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، ہم مقابلہ کر لیں؟ فرمایا ان کے ظلم کا، ان کے ستم کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ سر جھکا کر کرو گے، صبر کے ساتھ کرو گے، دعاؤں کے ساتھ کرو گے، نمازوں کے ساتھ کرو گے، اللہ سے مانگ کر کرو گے، اللہ کی مددیں تمہارے ساتھ آئیں گی۔ یہ تلواریں نکالتے جاؤ گے، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے جاؤ گے، یہ تاریخ رہے گی تمہاری۔ ان کی بدتمیزیوں کا جواب، ان کی بد اخلاقیوں کا جواب، ان کی ظلم و ستم کا جواب تم تلوار سے نہیں، اخلاق سے دو۔ تو 13 سالوں تک مہذب کیا سرکار نے، ان کو پلایا استقامت کا جام، اور صبر و تحمل کی تمام ترتیبیں ان کو بتائی، اور 13 سالوں تک جمایا عقیدوں پر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، مکی زندگی میں تو حالات کے آنے کے باوجود عقیدوں پر جمتے کس طرح ہیں وہ سکھایا، اور مدینے جا کر احکام سکھلائے۔ 13 سالوں تک ستم برداشت کرتے رہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لٹاتے تھے، اور کپڑے اتار کر انگارے جو ہوتے تھے، انگارے وہ جسم پر رکھ دیتے تھے، अंगारा जिस्म पर रखेंगे तो आबले पड़ना शुरू हो जाएंगे, पानी भर जाएगा, जल जाएगा चमड़ा, और उस पर पानी का एक कतरा भी डालो तो तड़प जाता है आदमी। अम्मार इब्ने यासिर को पहले आग की सजा और आग से फरागत के बाद बड़े आबले हो जाते हैं तो ठंडे पानी के मशकीजे में उतारते थे, बेहोश हो जाते थे, मारते थे ऊपर से कि जो हम कहें वो कहो, तो वो कहते थे और कहते थे जबान पर नागवार चीजें, सरकार की शान में निकल जाती थी बेहोशी के आलम में, तड़प कर होश में आने के बाद सरकार की खिदमत में पहुंचते थे और रोकर कहते थे अल्लाह के रसूल अंदर तो इश्क कूट कूट कर भरा हुआ है, बेहोशी के आलम में जबान से कोई बातें निकल गई। आप क्या फरमाते हैं, मेरा ईमान जाता रहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे नाक की नर्म हड्डी के अंदर भी ईमान सरायत किया हुआ है, इनकी मार से और ईजाओं से कभी तेरा ईमान खत्म होने वाला नहीं, तू तो ईमान से लबरेज शख्स है। ये तकलीफें पहुंचाई। दोस्तों हमको तो दीन के नाम पर कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सुन्नत पर अमल करने में हमारे लिए दुश्वारी नहीं है, वहां एक सज्दा करना मुश्किल, एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेना मुश्किल, जहां कलमा पढ़ना मुश्किल, वहां 13 साल सितम जरीफियों के साथ और जुल्म सितम के बादल तोड़ने के बावजूद सहाबे किराम को जमाए रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब पानी सर से गुजर गया, बे इंतहा तकलीफें हुई, तो अब अल्लाह ने इजाजत दे दी कि अब जाओ हिजरत करो, छोड़ दो, अब यहां रहना दुश्वार है तुम्हारा। लेकिन पहले इजाजत नहीं दी, एक हद तक आजमाया और आजमाने के बाद इजाजत दी। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का दरबार लगा हुआ है, खिलाफत का जमाना है, पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन कहा गया है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, खलीफतुल मोमिनीन है। सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, कैसर के और किसरा के ताजो तख्त टूट टूट कर आ रहे हैं, एक एक टुकड़ा तख्त का और एक एक टुकड़ा ताज का लाखों दिरहमों का है, एक एक कालीन का टुकड़ा लाखों दराहिम का है, ढेर लगे हैं सोने चांदी के। एक तरफ कालीन, रेशम, मुश्क, अंबर, दूसरी तरफ सोना, चांदी, जेवरात, हीरा, मोती। और मालूम है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो तकसीम करने वाले, गनीमत का माल आया हुआ है, गनीमत का माल आया, तकसीम करेंगे, रखेंगे तो नहीं अपने पास, सबको देंगे। तो जवान भी उमड़ कर आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवानों का ठठ लग गया, सामने देखा कि जवानों का समंदर और जम में गफीर बैठा हुआ है। मुस्कुराते हुए एक नजर डाली हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने और फरमाया मजमे में अगर खब्बाब इब्ने अरत हो तो जरा आ जाए। इन हजरात के यहां माल दौलत की कोई हैसियत नहीं, करोड़ों के खजाने के सामने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े होकर अपनी दाढ़ी पकड़कर गम के साथ फरमाते थे या दुनिया गर्री गैरी, ए दुनिया दूसरा कोई होता तो तुझे देखकर रीझ जाता, मचल जाता, लेकिन मुझे तो नबी ने बनाया है ना, इस बिना पर मेरे अलावा किसी को तू खजाना धोखा दे सकता है, मुझे नहीं दे सकता, मुझे तो नबी ने बनाया है, मेरी तरबियत तो वहां हुई है, माल और दौलत की हैसियत तो मुझे वहां हासिल हुई है, वजाहत वहां मिली है मुझे कि इनकी हैसियत क्या है, तो अब ये चमक दमक मुझे खैरा नहीं कर सकती, मुझे अपने मिशन से हटा नहीं सकती, मुझे अपने मकसद से दूर नहीं कर सकती, खब्बाब जरा आ जाना। हजरत खब्बाब इब्न अरत रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, फरमाइया अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाना चाहते हैं? फरमा अपनी पुश्त मजमे की तरफ कर दो और जो चादर पड़ी हुई है पुश्त पर उसको हटा दो, और मुशरिकीन ने जो तुम्हें ईजाएं पहुंचाई हैं, जिसकी वजह से कमर पर बड़े बड़े गड़े पड़े हैं, और काले काले निशान पड़े हैं। ये कमर जो है ना, जरा लोगों को दिखाओ। जब हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला उन्होंने चादर हटाई तो लोगों की हिचकियां बनने लगी, अश्कबार हो गए साहबे किराम भी, नौजवान भी आंखें बंद कर ली, रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज जब बुलंद हो गई, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया अपनी कमर पर चादर डाल दो, अपना रुख लोगों की तरफ कर दो, अब तारीख बना करो, ये जो गड़े पड़ गए उसकी तारीख बयान करो, जो सियाह निशानात बन गए हसीन तुम्हारी कमर में, जरा लोगों के सामने इसकी तफसील ले आओ। तफसील ऐसी बयान की कि हर आदमी रो रहा था, हर आदमी रो रहा था। फरमाया जालिम मुझे पकड़ कर ले जाते थे मक्के में, एक गुलाम की हैसियत क्या होती है, मुझे लेटाते थे, लिबास उतार कर बराहना करते, वाजबी लिबास रखने के बाद जमीन पर अंगारे बिछाकर मुझे उस पर लिटा देते, दहकते हुए अंगारे, पहले मेरा चमड़ा जला देते, चमड़ा जलाने के बाद गोश्त के जलने की बू आना शुरू हो जाती, तड़पने की इजाजत भी नहीं देते। कई लोगों ने मुझे पकड़ के रखा होता, यहां तक कि आलम यह होता कि जब चमड़े के बाद और गोश्त के बाद चर्बी का नंबर आता, गर्मी की तमाजत की वजह से जब चर्बी पिघलना शुरू होती, अंगारों पर पड़ना शुरू होती, अंगारे बुझ जाते और बुझने पर मुझे छुटकारा नसीब होता। ये गड़े जो सियाह मेरी कमर में देख रहे हो, ये वो सितम की निशानी है, वो जुल्म और तशद्दुद की निशानी है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया ये जो ढेर नजर आ रहे हैं, हकीकत यह है कि ये तमाम कुर्बानियों के नतीजे में सामने नजर आ रहे हैं। तुम्हें तो ढेर नजर आते हैं, मुझे सहाबे किराम का सेक्रीफाइस और उनकी कुर्बानियां नजर आती हैं। जब कुर्बानियां दी जाती हैं तो फिर उसके साये में अल्लाह ताला कामयाबियां जो अता फरमाते हैं वो भी देर पा होती हैं। इस कदर जबरदस्त कुर्बानियां दी कि आज 1400 साल के बाद भी फरेरा इस्लाम का बराबर लहरा रहा है। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमा दे, हमें इस दीन की कदर नसीब फरमा दे, और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं कम से कम उनका हमें अल्लाह कदरदान बना दे। मैं कहा करता हूं ये साल का इख्तिताम कुर्बानी पर हुआ तो नए साल का आगाज कुर्बानियों के साथ कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला उन्होंने कर्बला के मैदान में अपने पूरे खानदान को झोंक दिया इस दीन की बका के लिए, दीन की बका के लिए, और खुद हमें दीन पर दायम कायम रहने के लिए मुख्तलिफ अनावीन में तमाम तर तकालीफ से और तमाम तर शदाइश से गुजरना होगा। अब जैसी हमारी हैसियत है वैसा हमारा इम्तिहान है। पांच नमाजें अगर वक्त पर पढ़ ले तो मौजूदा जमाने में हमारा ये इम्तिहान है। फरमाते हैं हसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ فرماتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر سیدھا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو ایسا مت سمجھنا اس بنا پر کہ جنہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم نے انہیں ضرور آزمایا ہے تاکہ سچوں کا اور کچوں کا امتیاز دنیا کے سامنے آ جائے۔ محبت ہوگی تو اللہ سے ہوگی، عشق ہوگا تو اللہ کے رسول سے ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی رشتہ داریاں کام نہیں کریں گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باپ ابو سفیان کھڑا ہوا ہے، ایمان نہیں لائے، مشورہ کرنے کے لیے، گفتگو، ایک میٹنگ کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ تو سوچا ابو سفیان نے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں، سوچا میری بیٹی ہے سرکار کے یہاں اور مشورہ بھی سرکار سے کرنا ہے، وہیں چلا جاؤں۔ دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھلا تو بیٹی کی آنکھ میں چمک آ گئی، مجھے حبشہ جانا پڑا ہے، باپ تیری وجہ سے ہجرت کرنی پڑی، مکے میں تھی تو میرے ایمان کی وجہ سے تو نے تیری چہیتی تھی پھر بھی چین نہیں لینے دیا، تو نے اپنے مزاج کے اعتبار سے میرے لیے جو ہے شوہر تلاش کیا تھا، لیکن جب میرے شوہر نے ایمان قبول کیا تو تو نے مکے میں اسے بھی برداشت نہیں کیا، نتیجتاً پیارا وطن مکہ جس میں لوگ آنا اور تڑپنا چاہتے ہیں اور اپنی جانیں نچھاور کرنا چاہتے ہیں، وہ مکے سے مجھے جانا پڑا اور بہت دور کالوں کے ملک میں جا کر حبشے میں آباد ہوئی، وہاں جا کر میرا شوہر مجھ سے چھین لیا گیا، میں حالات سے دوچار ہو گئی، اور قربان جاؤں اور کروڑوں سلام پیش کروں میرے محبوب پر کہ وہاں بے سر و سامانی کے عالم نے مجھے پیغام دے کر بلایا یہاں اور نکاح کیا ہے میرے ساتھ، اب تو آیا ہے باپ ہونے کے ناطے سے میرے دروازے پر، تو تو باپ ہے اور میں تیری بیٹی ہوں، اور بیٹیوں کو ضرور باپ کا جو ہے کچھ نہ کچھ زیادہ لگتا ہوگا، محبت کا حصہ کچھ زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے، باپ کو بیٹی کے سلسلے کا، اس بنا پر بے چینی کے ساتھ دروازہ کھولا اور کہا ایک منٹ کے لیے ابا ٹھہر جانا، شاید آپ آنا چاہتے ہیں اندر، جی بیٹا مجھے ملنا ہے تجھ سے۔ اندر جانے کے بعد سرکار کے بستر کو لپیٹ کر کنارے پر لگاتے ہوئے کہا آ جائیے ابا جان، اندر تشریف لائیے، نیچے فرش پر بیٹھ جائیے، لیکن بیٹا وہ اتنا بہترین بستر تھا اس کو تو نے لپیٹ کیوں دیا، مہمانوں کے لیے تو بستر لپیٹا ہوا بھی کھول دیا جاتا ہے، اور تو نے بچھایا ہوا بستر لپیٹ کیوں دیا، مجھے یہ بتا بیٹی کہ یہ بستر ہے کس کا، فرمایا میرے محبوب کا بستر ہے، اس پر میرے سرکار استراحت فرماتے ہیں اور آرام فرماتے ہیں، اچھا تو اسے لپیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، بیٹی یہ بتا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں، تو کتنا صاف ستھرا جواب بیٹی نے دیا اپنے ابا جان کو، ابا آپ باپ ہیں اپنی جگہ، آپ میرے پدر ہیں اپنی جگہ، آپ کا درجہ ہے اپنی جگہ، آپ کی شفقتیں ہیں اپنی جگہ، آپ کی عزتیں ہیں میری دل میں اپنی جگہ، لیکن میرے محبوب کا جو مقام ہے وہ مقام آپ کو کبھی نہیں مل سکتا، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور سنیے ابا جان آپ اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں جس پر میرا محبوب بیٹھ گیا ہو، اس بنا پر کہ جس بستر پر رسول خدا بیٹھے اس بستر پر دشمن رسول خدا نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہے ام حبیبہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، پھر اللہ تعالی مقامات عطا فرماتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر اشک بار ہیں، مڑ کر دیکھتے ہیں، مکہ تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن برادران وطن نے مجبور کر دیا، دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، اللہ کے بندے دینی شائع پر قائم نہیں ہونے دیتے، دوسرے بندوں کو تکلیف دیتے، دین کی نشر و اشاعت میں روڑے اٹکاتے ہیں، مجبور ہو گیا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا اس لیے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب مدینے پہنچے ہیں تو ایک طرف حضرت بلال بیمار ہیں، ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے گئی ہیں، ابا جان بیمار ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں حضرت بلال، وہ بھی بیمار ہیں، کیا حال ہے ابا جان؟ شعر پڑھ رہے ہیں، کل امرء مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نالہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیروں میں سرکار کے ہاتھ اٹھے تھے دعا کے لیے کہ قبیلہ دوس والوں کو اللہ میرے پاس پہنچا دے، دعا ابو ہریرہ کے حق میں قبول ہوئی ہے، رات کو اندھیرے میں اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کر وطن عزیز اور اپنا برسوں کا بسایا ہوا گھر چھوڑ کر نکلے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، یا لیلت من طولها وعنائها الا انها من دار الكفر نجتی. ہائے ہائے تنہائیوں کی اور اندھیریوں کی یہ لمبی رات, کوئی غم نہیں. بو ہریرہ کے قدموں میں زخم آ گیا, اس کے انگوٹھے چھل گئے, خون آلود ہو گئے, کوئی بات نہیں. لیکن صبح کے کنارے پر نبی کی زیارت نصیب ہو, کوئی بات نہیں. ادھر کلمہ پڑھ رہے ہیں, ادھر قبیلہ دوست سے آنے کی خبر دے رہے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آیا, راستے میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرا غلام بھاگ گیا. سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھا تو مڑ کر دیکھ لے, تیرا غلام دروازے پر کھڑا ہوگا. دیکھ کر کہنے لگے آ گیا سرکار میرا غلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے شرک سے نجات دے دی, میں نے اس کو غلامی سے نجات دے دی. ہجرت کی بڑی لمبی تاریخ ہے دوستو. جب لفظ ہجرت آئے گا, جب سن ہجری آئے گا, تو صحابہ کرام کی درد بھری تاریخ آپ کے سامنے آئے گی. پھر یہ سوچنے کا ہمیں موقع ملے گا کہ انہوں نے تمام تر قربانیاں دی ہے اس دین حق کے لیے. ہجرت کا نام ہم سے پوچھ رہا ہے کہ انہوں نے تو سب چھوڑا, تو نے کیا چھوڑا؟ تو تو بستر بھی نہیں چھوڑتا, تو تو داڑھی منڈوانا بھی نہیں چھوڑتا, تو تو سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہتا. تو چاہتا ہے کہ اللہ مدد کی بارشیں تجھ پر برسائیں, اور تو اپنے گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, کافی طویل میں نے آپ کا وقت لے لیا, لیکن صرف مجھے آج ایک ہی پوائنٹ پر آپ سے گفتگو کرنی تھی کہ ہجری سن رکھا ہے کیوں. اور میں نے بتلایا ہے آپ کو کہ لفظ ہجرت کہیں گے تو پوری تاریخ ہجرت کی آپ کے سامنے آ جائے گی, اور ہجرت خود کہتی ہے کہ تلخ حقیقت ہے یہ. اور آدمی اس کی طرف اس وقت جاتا ہے جب مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا نبی, نکل جائیے. تو پھر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, اور ہجرت کرنے والوں کو بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. اب ہم لوگ بھی مہاجر بن سکتے ہیں وطن میں بیٹھے بیٹھے. آپ کہیں گے وہ جب تک وطن نہ چھوڑے مہاجر کیسے بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عن. مہاجر کون ہے؟ فرمایا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ کر نیکیوں اور عبادات اور اعمال صالحہ کی سرزمین میں آباد ہو جائے, وہ ہے حقیقت میں مہاجر. مہاجر چھوڑنے والے کو کہتے ہیں. یہاں اصطلاح شریعت میں اور اصطلاح حدیث میں مہاجر اس کو کہا ہے جس نے گناہوں کی سرزمین کو توبہ کر کے چھوڑ دیا اور نیکیوں کی سرزمین میں اور اعمال صالحہ کی سرزمین میں آباد ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے عاشورہ تھا, اور بہت سے لوگ آج بیچارے لاکھوں کی تعداد میں غلط کاموں میں اور رسموں میں مبتلا, کان کے, آنکھوں کے, زبان کے گناہوں میں مبتلا وہاں شہر میں ہیں. اور کرم مانیے اللہ کا کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں دین کی بات اور حقیقت سننے کے لیے جمع فرما دیا. اللہ تعالیٰ جنہوں نے محنت کی ہے ان کو بھی قبول فرمائے, ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. اچھی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی خرافات ہیں اور وہ رسمیں ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے کنارہ کشی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. البتہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کریں گے تاکہ یہ مسجد میں اور یہ مجلس میں کوئی جوش اور کوئی رونق تھوڑی پیدا ہو جائے, اور ہم خالی ہاتھوں نہ جائیں اٹھ کر. کم سے کم اس طرح سے جائیں کہ کچھ اللہ کے نام ہمارے دل میں ہو, کچھ اللہ کا نام ہماری زبان پر ہو. تو تھوڑی دیر کے لیے تحلیل لسانی کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے کچھ جہر کے ساتھ, اور جب محمد الرسول اللہ کہا جائے تو دعا ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن.
اللہ
تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا اللہ لمن بغا علینا، حسبنا اللہ لمن قادنا بسوء، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللہم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اللہ تو نے چاہا تھا کہ ہم دین پر عمل کرنے والے بنیں، اللہ تو نے اتنا بہترین نبی عطا فرمایا، اللہ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دیں، اللہ صحابیات نے اتنی قربانیاں دیں، لیکن اے اللہ یہ دین ہمارے ہاتھوں سے رسوا ہو رہا ہے. اللہ ہم دین کی نشر و اشاعت تو کیا کرتے، ہم تو دین کو رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ ہماری زندگیاں دین سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، اللہ بڑی غفلتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ نمازوں کے وقت ہوتے ہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے، اللہ سنتوں کا شیدائی بنا دے، عشق رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے. اللہ یہ نیا سال خیر والا بنا دے، امن و امان والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، گناہوں سے سچی توبہ والا بنا دے. اللہ برکتوں والا بنا دے، آفات بلیات سے بچا دے، ہر قسم کے حادثوں سے پوری ملت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، پنج وقتہ نمازوں کا ہمیں پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، علماء ربانی حقانی کا قدردان بنا دے، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، مقابر کی حفاظت فرما، تیرے راستے میں چلنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمتیں عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں اپنے فضل سے انہیں کامیاب فرما، مقاصد کے اعتبار سے کامرانی عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اپنے فضل سے یہ دعائیں قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات زیادہ ہیں اس بنا پر، ملاقات تو مشکل ہے البتہ جو ہے، اور روزانہ میری حاضری ہوتی ہے ادھر ادھر، تو آپ